بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 نومبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں منافقین کا کردار اور انجام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ منافقون کا مطالعہ بھی چل رہا ہے، لیکن آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ نساء کی ہے. منافقت کا مضمون بہت جامع انداز میں آیا ہے سورہ منافقون میں، اس کا ہم مطالعہ کر ہی رہے ہیں، لیکن تفصیلی انداز میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بھی تذکرہ موجود ہے. اور جیسے کہ ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ نساء کا ایک رکو جو ہے اس کو بھی آج ہم پڑھ لیں، جس میں منافقت ہی کا موضوع جو ہے وہ زیر گفتگو ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا، سب باتیں تو میں نہیں دہراؤں گا، منافقت حقیقت میں کیا ہے، ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، مسلمان ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، ان کی تکفیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ زبان سے یہ کسی بھی عقائد میں سے اور بنیادی ایمانیات میں سے کسی کا بھی زبان سے انکار نہیں کر رہے ہوتے، زبان سے اقرار کر رہے ہوتے، ان کی تکفیر نہیں ہوتی، یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. لیکن ایک مرض ان کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ گھن کی طرح ختم ہوتا ہے اور نفاق کا مرض سرطان کی طرح اندر پھیل جاتا ہے. آغاز کیسے ہوتا ہے اور اس کا بدترین انجام کیا ہے، یہ سورہ منافقون میں اس کا ذکر آیا ہے. پھر اسی کی تفصیل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے کچھ علامات بتائی ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ اندر ہو رہا ہے. اور اندر کے بارے میں اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہے کہ یہ دنیا میں تم اس کے فیصلے نہیں کر سکتے. ہاں، حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ اشارات دے دیے، لیکن دنیا میں اقرار، زبانی اقرار پر ہی تمام دار و مدار ہوتا ہے. ایک شخص جب کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسلام کے بنیادی اعتقادات کا اقرار کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا. کافر قرار دینے کی بڑی سخت شرائط ہے، تکفیر اسے کہتے ہیں. وہ بنیادی ایمانیات میں سے کسی کا انکار کر دے یا ایمانیات میں سے کسی ایک ایمان کے جز کا انکار کر دے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گمراہ فرقے تو بہت سے آئے ہیں، ایک حدیث میں بھی ہے، بہت سارے فرقے بڑے گمراہ ہوں گے اسی امت کے اندر، جہنمی ہیں. تو اپنی جگہ ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے، اس پر کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن الفاظ تو اس کے ہیں بڑے چونکا دینے والے. بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے. فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا. اسے اب اس کی تفصیل کیا ہے یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کروں گا. لیکن یہ نہیں ہے، اس کی ایک خاص پہچان بتا دی کہ جو کامیاب ہونے والے، جنت میں جانے والے کون ہیں. ما انا علیہ واصحابی، جو میرے رستے پر اور میرے خلفاء راشدین اور میرے جو اصحاب ہیں صحابہ کرام، ان کے رستے پر جو چلتے آئے ہیں. لیکن بقیہ 72 جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن ان 72 کی تکفیر نہیں ہو رہی، وہ گمراہ ہیں. مسلمانوں میں سے 72 فرقے ہیں جو گمراہ ہیں. جب کسی کی گمراہی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اب اس نے اسلام کے بنیادی اعتقادات میں سے کسی کا انکار کر دیا، پھر تکفیر ہو جاتی ہے، جیسے قادیانیوں کی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. آیا قرآن مجید، احادیث مبارکہ محکم موجود ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. الی کافت الناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے اب آپ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتے ہیں، تو یہ ایمان، رسالت پر ایمان کی نفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. جب اس مہر کو توڑ دیا گیا، خاتم النبیین، لہذا ان کی تکفیر کی گئی. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کلمہ بھی لکھتے تھے اپنی، اب تو روک دیا گیا انہیں. قانونی طور پر جب انہیں غیر مسلم قرار دے دیا اس ملک کے سلطنت خدادار پاکستان کے اندر، تب روکا گیا انہیں، ورنہ وہ کلمہ بھی لکھتے تھے اپنی مسجدوں کے اوپر. عام آدمی جو ہے وہ اسے دھوکہ کھا جاتا تھا. اب کچھ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ حقیقی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں یہاں پر، لہذا اندر ہی اندر وہ پھل پھول رہے ہیں. جو کہتے ہیں پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، وہ ہر طرح سے جو سازشیں کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس چند ایک چیزیں ہیں کہ جن پر پابندی آ گئی، باقی تو کھل کھیل رہے ہیں. یہاں پر حقیقی اسلامی ملک ہوتا، اسلامی شریعت نافذ ہوتی، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگرچہ ضمنی مضمون ہے لیکن اہم ہے، کہ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ نے یہ تجویز کیا تھا کہ اگر صحیح آئندہ سے جو شخص قادیانیت قبول کرے مسلمانوں میں، اس پر مرتد کی سزا نافذ کی جائے. اس لیے کہ پہلے مسلمان ہے، اب قادیانی ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، مرتد. مرتد کی اسلامی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. ہاں، اگر کسی نے ارتداد کرنا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین و مذہب اختیار کرنا ہے، تو وہ جائے اسلامی حدود سے باہر جائے، وہاں کوئی جو مرضی مذہب اختیار کرے. لیکن شریعت اسلامی میں مرتد کی سزا قتل ہے. اگر یہاں اسلام نافذ ہوتا تو پھر اس کے بعد پھر اس کا رستہ رک جاتا. جب مرتد کی سزا نافذ ہوتی اب دیکھتے ہیں کون بنتا ہے قادیانی، پھر نظر آ جاتا. تو یہ ہے صورتحال. صرف ایک ضمنی بات آئی ہے، تکفیر، منافقین کی تکفیر نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ زبان سے کسی بھی بنیادی عقیدے کا انکار نہیں کر رہے ہوتے. حرکتیں ان کی وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اور اسلام سے وفاداری کی بجائے اسلام کے ساتھ غداری تک وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بات واضح کر دی گئی کہ انجام ان کا کافروں کے ساتھ ہے. ہوں گے مسلمانوں کے اندر، لیکن یہ کہ ایک شخص کے اندر اپنی احتسابی کے لیے، خود احتسابی کے لیے کہ کہیں یہ مرض اندر تو نہیں لگ گیا، فکر ہونی چاہیے. کچھ علامتیں بتا دی گئیں. آیت المنافق ثلاثن، کہیں فرمایا چار ہیں، ایک جگہ تین اور اتفاق چار، میں نے حدیث آپ کو سنا دی تھی. اس سے خود بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میں کہاں کھڑا ہوں، کر کیا رہا ہوں. یہ تو مومنانہ کردار نہیں ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. اور چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے جھگڑے پر آپے سے باہر ہو کر گالم گلوچ شروع کر دینا. یہ جو علامات ہیں فرمائیے، یہ چار ہیں اور میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، بڑی چونکا دینے والی ہے. جس میں یہ چار خصلتیں ہیں وہ پکا منافق، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن سمجھتا ہو. اب اس سے زیادہ الارمنگ کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ اس کے اپنے پرسنل کردار کے حوالے سے کچھ علامات آئیں گی. منافقین کا جو اوور آل رویہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اس کا ذکر یہاں سورہ نساء میں آ رہا ہے بڑی تفصیل سے. یہ بھی ہمارے لیے پہچان ہے، رویوں سے پتہ لگتا ہے. ایک ہے انسان کا کیریکٹر، اس کے اندر وہ خصلتیں آ گئی ہیں، وہ منافقانہ ہے. بلکہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے اگر چار میں سے ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے تو اسی درجے کا وہ منافق ہے، اور اگر چاروں ہیں تو پکا منافق. اب یہاں بھی سمجھیے، چونکہ معاملہ بڑا مشکل ہے، ایک کھلا کافر اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا آسان ہے، ایک ہی جو اندر مارے آستین ہیں، آستین کے سانپ ہیں جو مسلمانوں کے صفوں کے اندر ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کر اسلام کے حق میں بڑے نعرے بھی لگا لینے والے ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ رویے دیکھیں. اب یہ آیات جو ہیں اگرچہ سورہ منافقون میں، سورہ نساء میں صرف یہی مقام نہیں ہے، اس سورہ یہ بڑی طویل سورت ہے اور اس میں اور بھی کئی مقامات پر منافقین کے پول کھولے گئے ہیں اور ان کے رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے. مثلا ایک رویہ یہ بتایا گیا ان کا، اور اس کا ذکر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں. مدینہ میں چونکہ یہود بھی تھے، ان کی اپنی عدالتیں تھیں، تورات کے مطابق وہ چلاتے تھے، اور منافقین کے زیادہ روابط جو ہیں وہ یہود کے ساتھ ہو گئے تھے. یا مسلمانوں میں سے جو شخص یہ سمجھتا تھا کچا مسلمان ہے، اندر نفاق آ گیا ہے، ظاہر بات ہے سر پہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا، وہ یہاں اعلان تو نہیں ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے، وہ تو اندر ہی اندر ہے. تو دیکھا کہ کسی معاملے کے اندر اگر حضور کی عدالت میں گئے تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا، یہود کی عدالت میں چلے جائیں تو وہاں تو رشوت بھی چلتی ہے، دوستی بھی کام آتی ہے، تو چلو یہ مسئلہ جھگڑا تو ہے ایک، یہ حضور کی عدالت کی بجائے ہم وہ یہود، ان کی بھی ایک عدالت تھی، وہاں چلے جاتے ہیں. اب کوئی کہے گا کہ ہاں یہود بھی تو آخر سابقہ آسمانی کتاب جو ہے اس کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، اگر ایک مسلمان وہاں چلا گیا تو کیا حرج ہے؟ لیکن اس کو جتنا قرآن نے جس انداز سے ٹیک اپ کیا، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. اے نبی، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس پر بھی جو نازل ہوا آپ کی طرف اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، سمجھتے ہیں کہ بڑے مومن ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی عدالت میں جائیں، ان سے رہنمائی لیں، اور یہاں طاغوت یہود کی عدالت مراد ہے. یہ رویہ بتا رہا ہے، ہے مسلمان، لیکن اب یہ رویے کی نشاندہی ہوگی کہ یہ ہے وہ جس کے اندر وہ مرض آ چکا ہے، یہ ایمان سے محروم ہو چکا ہے. اب یہ شخص، یہ سمجھتے اپنے آپ کو مومن، بہت سخت ہے وہ پورا رکوع جو ہے اس کے اندر، لیکن میں نے اب میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ رویہ بتایا، اسی طریقے سے اسی سورت کے دسویں رکوع کے اندر پورے رکوع میں جو اصل مرکزی مضمون ہے کہ منافقین کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ تھا جو جس کو قرآن نے پن پوائنٹ کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بڑی گراں گزرتی تھی. یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ٹھیک ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں جو بات آئے گی وہ تو ہم مانیں گے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی ہر بات مانیں؟ جو سچا مسلمان ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا منتظر نہیں ہوتا تھا، وہ تو چشم ابرو کا اشارہ ہی اس کے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو وہ جان دینے کے لیے حاضر ہے. اور یہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں فلاں معاملے پر فلاں پر، یہ تو رسول کی بات ہے، قرآن میں تو نہیں آیا. یہ جہاد کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا، قرآن میں تو نہیں آیا. چنانچہ اس قسم کے جو ہیں معاملات، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان کو بڑی گراں گزرتی ہے. یہ رویوں کے اندر ایک یہ سامنے آ گیا، یہ جس کے اندر وہ چیز ہے اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. ایک بہت بڑی نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ اندر اب ایمان نہیں ہے، منافقت ہے. یہ پورا رکوع اس پر ہے، لیکن ہم میں نے صرف یہاں اشارہ کیا. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ تو مسلسل منافقین ہی سے بحث کر رہی ہیں. فرمایا، یہ رکوع نمبر 20 ہے سورہ نساء کا، کل 24 رکوع. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اسی صورت میں پہلے منافقین کا تذکرہ آ چکا ہے بار بار، میں نے اشارہ کر دیا. اب پورے اہل ایمان سے اوور آل خطاب کیا گیا ہے، پس منظر میں وہ منافقین بھی موجود ہیں، اصل میں توجہ ان کو دلانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب آپ دیکھیے کہ ایک اعتبار سے بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کہا بھی جا رہا ہے اہل ایمان سے اے ایمان والو، اور دعوت بھی دی جا رہی ہے ایمان لاؤ. اے یہودیو، اے عیسائیو، اے ہندو، ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی یہ تمہارا جو زبانی اقرار ہے جس کی بنیاد پر تم مسلمانوں کے اندر شامل ہو، مسلمانوں کی صفوں میں ہو، نماز بھی پڑھتے ہو حضور کے ساتھ، کبھی کبھی جہاد کے لیے بھی نکلتے ہو، لیکن اندر وہ نئی ایمان جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے. وہ حقیقی ایمان لے کر آؤ، آمنو، پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر کہ جو نازل کی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان پر بھی ان کتابوں پر کہ جو سابقہ رسولوں پر نازل ہوئی. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ اور دیکھو جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، وہ ملائکتی ہی و کتب ہی و رسول ہی، اور فرشتوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الاخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو پھر بھٹک گیا، دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس آیت کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں، بڑا عجیب انداز ہے. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ایسے لوگ نہیں تھے اس معنی میں کہ وہ علانیہ طور پر اپنا کفر بھی کر رہے ہوں، پھر علانیہ مسلمان ہو رہے ہوں، پھر علانیہ طور پر کفر کر رہے ہوں. یہ ساری کیفیت جو ہے یہ اندر کی ہے، باطن کی ہے. جب پہلے ایمان لائے تھے تو اس یقین کے ساتھ لائے تھے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، اب ان کی اطاعت سے جان چرا رہے ہو، ان کا حکم ماننے سے گریزاں ہو، قربانی دینے کا مرحلہ آتا ہے تو بہانے بنا کر رک جاتے ہو، اور بہانے بنانے، بار بار بہانے بنانے پر جب اعتبار اٹھ دیا گیا تو آپ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی ہے. یہ اندر سے اب پسپائی ہے. اللہ کو رب نہیں مانا، اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا تم نے. اب یہ تمہارا ایمان زبان کی نوک پر ہے، اندر نہیں ہے، اندر سے کفر ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن کلمے کی تمہیں پروٹیکشن حاصل ہے، لوگ تمہیں مسلمان ہی کہہ رہے ہیں. ثم آمنو، یہ ابھی پھر وہی اندر کی بات، پھر ایمان لے آئے. یعنی اس میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی ملامت کرتا ہے اور ساتھی بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی یہ تم جو طرز عمل اختیار کر رہے ہو یہ ایمان کے منافی ہے، یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور تم اس کو جو ہے اس طریقے سے نظر انداز کر رہے ہو. تو پھر تھوڑی سی ہمت ہوئی، پھر کوشش کی، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے، گویا ثم آمنو، لیکن پھر کوئی مشکل مہم آ گئی اور سخت آزمائش آ گئی، پھر وہیں ڈھہ گئے. ثم کفروا، پھر جھوٹا بہانہ بنا کر جو ہے رک گئے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں. تو یہ اندر کا جو ایک کشمکش ہے اس کی طرف اشارہ، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے. یعنی اپنے رویے میں جو کفر آ چکا ہے، اب ایک شخص کھلم کھلا اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے تو اپنے رویے سے تو وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، اور ساتھ دعویٰ کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، کس کو دھوکہ دے رہا؟ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ رہے ہو تمہیں کافر نہیں کہا جا رہا، لیکن حرکتیں تو تمہاری وہی ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، دنیا میں مسلمان قرار پاؤ گے، لیکن اگر یہاں توبہ نہیں کی اور صراط مستقیم پر نہیں آئے تو پھر انجام کیا ہے؟ وہی انجام ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے. ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے اس رویے میں، اور آگے ترقی ہوتی چلی گئی، جس کا پھر اختتام یہ ہوتا ہے کہ پھر دوستیاں جو ہیں وہ اسلام دشمن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ جو سب سے بڑے دشمن قرآن بار بار بتا رہا ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا اور ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اہل کتاب یہود جو ہیں یہ تو فوراً ایمان لے آئیں گے، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں تمہارے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر پورے طور پر ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. صاف صاف کہہ دیا. اور تم نے کیا سمجھا تھا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور مسلمان سادہ لوہی میں ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں. مشرکین عرب کا معاملہ یہ تھا نا کہ وہ تو شرک کے اندر اتنے غرق ہو چکے تھے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، اور ان کے ہاں 2500 برس سے کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں ہی نہیں، وہ تو آخرت کے بھی منکر ہیں، ان کو تو سمجھانا پڑ رہا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، نبیوں کے امتی ہیں، یہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، توحید کے حامل ہیں، قائل ہیں. ان کو تو بڑا آسان ہوگا مسلمان کرنا، یہ تو بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں اسلام کے. وَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ تمہیں توقع یہ تھی؟ بھول جاؤ، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس میں دانستہ تحریف کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر. ان کی تو جسارتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں، اور یہ ہیں، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، وہ اگلا انشاءاللہ رکوع ہے، ہم پڑھیں گے آئندہ. سورہ مائدہ میں بھی پھر اسی حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے. بہرحال یہ ہے وہ انجام. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، اب وہ اپنے اس رویے میں بڑھ گئے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اب ان کی دوستیاں بھی ان سے ہو گئی ہیں، یہودیوں سے، اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں سے. فرمایا کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے مسلمانوں میں سمجھے جا رہے ہو، لیکن سن لو، ایسے لوگ سن لیں، لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا ليهديهم سبيلا، اور نہ ہی اب انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ. انہیں بار بار سمجھایا گیا، انہیں بار بار وارننگ دی گئی ہے، انہیں بے شمار مواقع ملے ہیں، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب ان کے دل پر مہر. یہ بات تو ہم نے سورہ منافقون میں بھی پڑھی. بشر المنافقین، اے نبی ان دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی طنز بھی کرتا ہے، بشر المنافقین، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہاں چارج شیٹ کیا کیا جا رہا ہے، ذرا سنیے کان کھول کر. ان کا یہ جرم کہ یہ اللہ کو اور سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر، یہاں پر سچے اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے، سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی اللہ سے بغاوت ہے. سچے مسلمان کون ہیں؟ وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کا حصہ ہیں. اس کو چھوڑ کر جو حزب الشیطان ہیں، جو اللہ کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی ٹیم بڑھائیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے. انہیں ابھی آپ بشارت سنا دیجئے عذاب علیم کی، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یعنی اس وقت اگر آپ ان آیات کی روشنی میں پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں، اور یہ جو 56-57 اسلامی ملک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، بڑا کھلا نقشہ ہے. یہ وہ رویے ہیں، اس سے پہچانوں اصل حقیقت کیا ہے. ان کے پاس اپنے لیے 100 بہانے ہوں گے. پرویز مشرف نے جو ہے فرنٹ لائن الائی بننے کا فیصلہ کر لیا امریکہ کی جنگ میں. کون احمق ہے جو نہیں جانتا تھا کہ یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ صرف اور صرف اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. ایک اسلامی حکومت جو قائم ہو گئی تھی، جو شریعت نافذ ہو گئی تھی، اس اسلامی حکومت کو ختم کر کے اور شریعت کا نفاذ جو ہے اس کا خاتمہ کرنا، سب سے پہلا مقصد یہ تھا. کون نہیں جانتا؟ اب آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، 50 دلیلیں بتا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس سے یہ فائدے ہوں گے، یہ فائدے ہوں گے، یہ فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے، 50 کی 100 کر لو. سوال یہ کہ تم کس کے صف میں کھڑے ہو؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ اس میں دو امکانات ہیں، تو آپ دوسروں کے زبانیں بند کر دیں، یہ فائدے ہو جائے کہ ہمیں وہ فائدے ہو جائیں گے، اگرچہ اسی وقت والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ جتنے فوائد آپ نے گنوائے ہیں یہ سب کے سب ایک ایک سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا، ہمیں معاشی استحکام حاصل ہوگا، ہماری کشمیر پالیسی کو فائدہ ہوگا، ہمارے جو ہے وہ نیوکلیئر جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، اس خطے میں ہماری اہمیت بڑھ جائے گی، امریکہ کی نگاہوں میں ہم بھارت سے بہتر مقام حاصل کر لیں گے، ایک ایک سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا جن کو آپ گنوا رہے ہیں، اور یہ کھلی کھلی اللہ اور رسول سے بغاوت ہے اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ دیا۔ ہو گیا، پوری قوم بھی خاموش رہی، کر لیا ہم نے، اور اب جوتے بھی کھا رہے ہیں اسی امریکہ کے ہاتھ سے، سب کچھ قربان کر کے۔ اس کے بعد الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بشارہ سنا دیجئے جہنم کی، عذاب علیم کی، ان لوگوں کو کہ جو سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس معزز ہونا چاہتے ہیں، ان کی نگاہوں میں، ان کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی عزت افزائی چاہتے ہیں، اور یہ تو حقیقت ہے، جو بھی پاکستان میں سربراہ بنتا ہے اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ سے مجھے وزٹ کے لیے جو ہے کوئی آفر آ جائے، امریکہ کی گڈ بکس میں آ جاؤں، کوئی ہو۔ قرآن نے ایسا پن پوائنٹ کر کے بات کی ہے، کلیئر کٹ، یہ عزت اور سربلندی چاہتے ہیں، ان کے بل پر حاصل ہوگی انہیں کفار کے ذریعے۔ وَإِنَّ الْعِزَّتَ، اور عزت سے مراد طاقت اور قوت بھی ہے، اسٹرینتھ بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے، تو جان لو عزت، قوت، رسپیکٹ سب کی سب صرف اللہ ہی کے لیے، فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتاب میں تم پر نازل کر دی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم سنو کسی محفل میں کہ وہاں کفر کیا جاتا ہو، یعنی کفریا باتیں کی جاتی ہوں کسی محفل میں، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہو اور مذاق اڑایا جاتا ہو، اور آج کل ہمارے ہاں جو بھی دانشور کہلاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنز ہیں، لیکن دانش کا آج کل حاصل یہ ہے کہ بڑے ہی سٹر انداز میں اسلام پر بھی تنقید کی جائے، مسلمانوں پر، سچے مسلمانوں پر بھی تنقید کی جائے، قرآن کے اوپر بھی تنقید کی جائے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جائے، یہ ہے دانش کا حاصل، وہ باتیں زیادہ دل کو لگتی ہیں۔ کہیں بھی اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہو، فلا تقعدوا معهم، تو اے مسلمانوں ہر کسی ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے، یہ غیرت ایمانی کے خلاف۔ جبکہ آج کل سبق کیا دیا جا رہا ہے، ٹالرنس، برداشت کرو، تمہارا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، یہ رواداری جو ہے اس کے خوشکن عنوان کے تحت کائنات کی عظیم حقیقتوں کا مذاق اڑاؤ، ان کا انکار کرو۔ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو موقع دیا ہے، جو مرضی کمائے اس دنیا میں، ایک دن تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، لیکن اگر ایسے لوگ جو اس درجے، جن کا ذہن جو ہے وہ مسموم ہو چکا ہے اور وہ ایسی باتوں میں ان کو مزہ آتا ہے، ایسی محفل میں تو کم سے کم نہ بیٹھیں وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کے سچے وفادار ہیں۔ حتی یخوض فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی اور موضوع بدلنے، کسی اور بات کے اندر مصروف ہو جائیں، ادروائز ان کے ساتھ بیٹھنا تمہارے ایمان کی غیرت کے منافی ہے. انکم اذا مثلہم، وارننگ کیا ہے؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے. وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہم ٹالرنس کے نام پر ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ گپیاں بھی لگائیں، ان کی یہ ساری باتیں سنیں اور برداشت کریں اور اپنے آپ کو روشن خیال اور روادار ثابت کریں، تو اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ ہوگا. ان نقم ازم مسلوم، آج تمہاری سوچ کچھ اور ہے لیکن الٹیمیٹلی اسی رخ پر چلے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جان لو کہ اللہ تعالی منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا. دنیا میں یہ مسلمانوں کی صف میں شمار ہو رہے ہیں، مسلمان سمجھا جا رہا ہے، اپنے اسلام پر بڑا فخر بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں شرعی سزائیں نافذ کر کے اور چور کی سزا نافذ کر کے اپنی قوم کو ٹنڈا بنا دوں. ہمارا ہی حکمران تھا جس نے یہ بات کہی تھی، اور وہی جس نے جو ہے فرنٹ لائن اڈائی کا کردار ادا کیا ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ. وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دی ہے. تو دنیا میں تو یہ مسلمانوں میں شمار ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں انجام ان کا کافروں کے ساتھ ہے. ابھی سے کان کھول کر سن لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. دنیا میں تو انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. الذین یتربصون بکم، یہ وہ طبقات ہیں. دیکھیے منافقین کے رویے ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہے ہیں، رویے جس سے پہچانا جاتا ہے. لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی شخص پر منافق کا لیبل لگائیں، پن پوائنٹ کر دیں کہ یہ منافق ہے. البتہ رویے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ رویے منافقانہ ہیں تو بیان کرنا پڑے گا، قرآن نے کھول کر بیان کیا. اب وہ جہاں جہاں اپلائی ہو رہا ہے، اور پھر جو اسلام کے نام پر اور پوری قوم کو دھوکہ دے کر یہ معاملہ کرتے ہیں تو ان کو تو پھر پول بھی کھولنا چاہیے. تو الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بارے میں حالت انتظار میں ہیں. اے مسلمانوں، تمہارے بارے میں حالت انتظار میں ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں فتح نصیب ہو گئی اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ بڑے آگے بڑھ چڑھ کر کہیں گے دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تو مسلمانوں کا حصہ ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر وہ فتح مل گئی کافروں کو، اسلام دشمن قوتوں کو، دنیا کے اندر تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہوگی، یہ تو فتح و شکست، یہ تو اس امتحان کا حصہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، یہ تو رہے گا، مارکہ حق و باطل قیامت تک چلے گا، اسی سے تو آزمائش ہو رہی ہے. تو چنانچہ اگر کافروں کے حصے میں وہ فتح آ گئی، قالوا لم نستحوذ علیکم، اب وہ اپنی وفاداری ان سے جتلائیں گے، دیکھو ہم نے تمہیں مسلمانوں سے محفوظ رکھا تھا، بچایا تھا ان کی سازشوں سے، ہم تمہیں بر وقت متنبع کرتے رہے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں تمہارا بچاؤ کیا مسلمانوں سے، تمہارے مفادات کا ہم نے تحفظ کیا. وہ ظاہر ہے پھر اپنی تمام جو بھی خدمات ہیں ان سب کو جتائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو سن لو تمہارا فیصلہ کرے گا اللہ ہی قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہرگز مومنوں پر غلبے کی راہ نہیں دکھائے گا، یعنی فیصلہ کن غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا. یہاں یہ بشارت بھی دے دی صحابہ اکرام کو. اونچ نیچ ہوتی رہے گی. ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہوا خادعہم، حالانکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے. جب یہ روش انہوں نے اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عقلوں پر پردے ڈال دیے. دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے، دو حزب بیان کیا، ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان ہے. ہم نے کس کے پردے میں وزن ڈالنا ہے؟ حزب الشیطان، شیطان کو بھی خوب پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے. اب اس سے بڑا عقل پر پردہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی ایک ضد کو پورا کرنے کے لیے اتنی اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، خوب جانتا ہے کیا ہوگا. اور چلے یہ تو شیطان ہے، شیطان کے جو آج چیلے ہیں ان کو بھی خوب پتا ہے، سب سے بڑے ایجنٹ جیوز. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ کو بحثیت رسول ایسے پہچانتے تھے. ہاں یہ وہی رسول ہیں جن کے پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. قرآن کے بارے میں وہ خوب سمجھتے تھے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور رسولوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی تعلیمات جو ہیں اس کے کسٹوڈین ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے اس انتقام کے لیے کہ یہ جو فضیلت ہمیں بنی اسرائیل کو تھی کہ یہاں پر نبی آئے اسی ہماری اس نسل میں، اب یہ فضیلت جو ہے بنو اسماعیل کو دے دی گئی ہے، اس ضد اور تکبر میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ مول لے رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ان کا انجام کیا ہوگا، خوب جانتے، لیکن یہی ہے جو اللہ پھر پردے ڈال دیتا ہے عقلوں پر. یہ جو سب سے بڑے جینیس بنتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے، خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس اپنی انتقام کی آگ کو دنیا میں بجھانے کے لیے وہ ابدی خسارہ، اور خسارہ بھی وہ چھوٹا نہیں ہے، جہنم کے بھی سخت ترین حصے میں ڈالا جائے گا انہیں. ابھی آگے الفاظ آ رہے ہیں، اس کو مول لینے کے لیے تیار ہیں. تو بظاہر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، اصل میں تو اللہ نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے. ان سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. قرآن نے اسی لیے کہا ہے نا، دو جگہ کہا، اگر واقعی اللہ سے ان کو محبت ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ سے ملنے کی تو آرزو ہونی چاہیے کہ جلد از جلد موت آئے. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، نیور. تو یہ ہے حقائق. تو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اصل میں تو اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، عقل پر تو ان کے پردے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی کسل مندی کے ساتھ. وہ اصل میں انہیں وہ سہولت حاصل نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہے کہ نماز نہ بھی پڑھو تو ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی کمی اور فرق واقع نہیں ہوتا. اس زمانے میں بہرحال مسئلہ تھا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے اسلام پر شک کیا جاتا تھا کہ یہ تو پھر مومن ہی نہیں ہے. تو فرق ہی جو سب سے نمایاں فرق تھا وہ نماز کا تھا. لہذا نماز پڑھنی پڑتی ہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں صفوں میں شامل رکھنے کے لیے، لیکن آتے بڑی کسل مندی کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ اندر سے ایمان ہی نہیں ہے تو وہ یہ وقت جو ہے وہ ان پر سب سے بھاری گزرتا ہوگا، جو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اور اس کے سامنے مؤدبانہ کھڑا ہونا. یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں نماز پڑھنا پڑتی ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر برائے نام. مذبذبین بین ذلک، یہ تو درمیان میں معلق ہیں، اب نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، ایک طرف اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں، دوستیاں ادھر ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر پھر اللہ مہر ثبت کر دے اسے کوئی نہیں ہے، تم اس کو پھر ہرگز ہدایت راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست مت بنانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی صریح حجت قائم کر لو، یعنی یہ کام کر کے تم اللہ کے عذاب کے مستحق بننا چاہتے ہو؟ سچے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی، یہ تو سیدھا سیدھا تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی جہاں سخت ترین عذاب ہوگا. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مدد، کوئی رستہ نہیں ہے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، سچے وفادار بن جائیں. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیں، اور کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کی. کوئی بڑی سے بڑی قوت ہوگا، لیکن اصل بڑی قوت ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ اپنی اصلاح کر کے اس رستے پر آ جائیں آج بھی، تو پھر یہ سچے اہل ایمان میں ان کا شمار ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی حقیقی مومنوں کو بہت جلد اجر عظیم سے نوازے گا. یہ ہے منافقین کے رویے کے حوالے سے سورہ نساء کا ایک مقام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نفاق کے رویے یہ ہیں، منافقت کا ظہور دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سہولت ہمیں کیا ہے کہ ان رویوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ خود ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس ایک دو منٹ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے اب میں ذکر کروں گا. دیکھیے، ہمارا بھی اکثر ہماری وفاداری دوستی کن کے ساتھ ہے وہ سامنے آ رہی ہے. سزائے موت ہم نے معطل کر رکھی ہے، یہ پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات نے وضاحتاً ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے معطل کی ہے، ختم نہیں کی. اب کتنے سالوں سے معطل چلی آ رہی ہے اور آگے بھی معطل رہے گی، تو پھر ختم کرنا اور معطل کرنا ایک ہی بات ہے، لفظ کا فرق ہے، کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، کن منافع کے لیے کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں روزگار کا مسئلہ ہے، تجارتی فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے. اس پر ہم ایک سیمینار بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور ایک اہم ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کراچی سے آئے تھے، انہوں نے پورا انالائز کر کے بتایا تھا کہ جن فوائد کے لیے ہم نے وہ جو کنونشن ہے ان کے ای یو کے، اور یہ اصل میں اقوام متحدہ سے جو ہے وہ آگے بات چلی ہے یو این او سے، کہ ان کنونشن کو مانو گے تو تمہیں تجارتی مفادات حاصل ہوں گے. حالانکہ وہ اصول، وہ کون سے کنونشن ہیں، اس کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ مثلا خواتین کے حقوق برابر کی ان کو جو ہے پورے مواقع دیے جائیں، جو ہمارا کلچر ہے شانہ بشانہ، ہر محکمے میں برابر کے جو ہے ان کو مواقع ہوں اور برابر کی سیٹیں ہوں، اور ہر طرف، اس کا کیا تعلق ہے تجارت کے ساتھ، یہ اب سوچنے کی بات ہے. سزائے موت معطل کی جائے، یہ انہی کنونشن میں شامل ہے جن پر ہم نے دستخط کر کے وہ کچھ تجارتی منافع اپنے لیے حاصل کیے ہیں، جو شریعت اسلامی کی جو بنیادیں ہیں ان سے انحراف کر کے، اور ہم اپنے لیے روزگار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ رویے جو ہیں منافقانہ، انہی کا سارا یہ ظہور ہے. ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر تو نہیں، اللہ کی رزاقیت پر تو نہیں. چنانچہ اس پر جو سیمینار بھی کیا تھا، اقبال کا مجھے شعر اس حوالے سے بڑا پسند ہے، اس کو بھی سنایا تھا کہ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. اگر پیٹ کے مسئلے کو لے کر چلو گے، دنیاوی مفادات کو دیکھو گے، تو پھر یہی سامان موت ہے. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. دل وہ ایمان، ایمان دل میں ہوتا ہے. تم نے اس رستے کو اختیار کرنا ہے یا اپنے دنیاوی مفادات کے رستے کو اختیار کرنا ہے. اور یہ شریعت اسلامی کا اہم جز ہے. کتنی ہی ایسے وہ ہیں جرائم جن پر سزا دی جاتی ہے موت کی اسلامی شریعت کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور فخر اس پر ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آئین اسلامی ہے، وہ الفاظ کہیں اندر اسلامی ہوں گے. ملک کے اندر اسلام کہاں ہے؟ ملک میں تو اسلام سے کھلی بغاوت ہے، اور اس کے نتیجے میں بھگت رہے ہیں ہم جو کچھ ہے. یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، اور دنیا کے مسائل ہیں جو اس وقت ہم پر ہیں. اصل فکر ہمیں اپنی آخرت کی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمانی سوچ نصیب فرمائے، اور جو صحیح راستہ ہے دین کے غلبہ و قیام کا، اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.